الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سوره حديد شروع ہوتی ہے. یہ ان سورتوں میں شمار ہوتی ہے جنہیں مدنی کہا جاتا ہے, جو آپ کی مدنی حیات مبارکہ میں نازل ہوئیں. یہ پانچ سورتیں ہیں جو سبہ سے شروع ہوتی ہیں, انہیں مسبحات کہا جاتا ہے. سورہ حدید ہے غالباً, سورہ حشر ہے, سورہ تغابن ہے, سورہ جمعہ ہے غالباً. اس طرح یہ پانچ سورتیں ہیں, انہیں مسبحات کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ان کی بے پناہ برکات دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے نجات رحمت الہی کا سبب ہیں. لیکن یاد رہے کہ قرآن مجید کو بطور وظیفہ بعض آیات بعض صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں, صحابہ سے بھی, اور ہر عہد میں اہل اللہ اور علماء حق یہ کرتے رہے ہیں, اب بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے کہ جو سورت وظیفے کے طور پر پڑھی جائے وہ سورت پڑھو, باقی قرآن کو چھوڑ دو. سورہ ملک پڑھنی ہے جی, وہ سورہ ملک روز پڑھ لی, باقی قرآن کھول ہی نہیں جی. سورہ یاسین پڑھنی ہے, سورہ یاسین پڑھ لی, باقی قرآن چھوڑ. یہ نہیں ہے, بلکہ وہ سارے قرآن کی تلاوت باقاعدہ کرتے تھے اور یہ زائد پڑھا کرتے. تو اب تو یہ رواج ہو گیا نا جی, یاسین کا ختم کرانا ہے, اللہ اللہ خیر صلی, فلاں سورت کا ختم کرانا ہے. یہ درست طریقہ نہیں ہے. قرآن کریم پورا پڑھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. قرآن کریم وظیفوں کی کتاب نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا ایک پروگرام دیا ہے اللہ کریم نے, سوچ و فکر سے لے کر عمل و کردار تک. عقیدہ کیا ہونا چاہیے, سوچ کیسی ہونی چاہیے, فکر کیسی ہونی چاہیے, تعلقات کیسے ہونے چاہیے, کاروبار کیسا ہونا چاہیے, اللہ کے بندے پر حقوق کیا ہیں, بندے کے اللہ پر حقوق کیا ہیں, بندوں کے بندوں پر حقوق کیا ہیں, تعلقات کے حقوق کیا ہیں, دوستی و دشمنی کی حدود و قیود کیا ہیں, کاروبار کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے, امور سلطنت اور سیاست کیسے کی جائے گی, عدالت کیسے کام کرے گی, نظام تعلیم کیا ہوگا, بین الاقوامی تعلقات کیسے ہوں گے, اندرون ملک کیا ہوگا, مومن اور کافر کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے، مومن اور مومن کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، تو یہ زندگی کے ہر شعبے کا پروگرام اور ہدایت اور رہنمائی قرآن میں موجود ہے. تو یہ صرف وظیفوں کی کتاب نہیں ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں کہ آپ چند آیات یا ایک سورت یا چند سورتیں بطور وظیفہ بنا لیں، باقی قرآن کریم کو دیکھیں نہیں. یہ بہت زیادتی ہے. ہر آیت کی اپنی برکات ہیں، ہر سورت کی اپنی برکات ہیں، اور بعض آیات پڑھ کر دم کرنے سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، بعض آیات پڑھ کر پھو کر پانی پی لو شفا ہو جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے. لیکن اس سب کے ساتھ سارے قرآن کی تلاوت ضروری ہے. جو معنی نہیں سمجھ سکتا اس کے لیے بھی تلاوت ضروری ہے. مسلمان کو کم از کم قرآن کریم تو ضرور پڑھنا چاہیے، اور کچھ پڑھے نہ پڑھے کم از کم قرآن تو پڑھے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، ارض و سما میں، زمینوں اور آسمانوں میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے. زمین کا ہر ذرہ، ہر پتا، ہر جھاڑی، ہر درخت، ہر پتھر، ہر جڑی بوٹی، ہر پہاڑ، ہر دریا، ہر جانور، ہر پرندہ، آبی ہو یا خشکی کا جانور ہو، ہر جانور، ہر پرندہ، خود زمین، خود پانی کا ہر ذرہ، قدرت کی کاریگری دیکھ کر انسان ششدر رہ جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک سائنسدان نے پانی کے ایک قطرے میں جو پانی کے ذرات ہیں جن سے مل کر وہ پانی بنایا، ان کی تصویریں چھاپی. آج کل یہ کیمرے کا دور بہت ترقی کر گیا ہے، تو وہ ذرات جو جن سے مل کر وہ پانی کا قطرہ بنایا، ان ذرات کی الگ الگ تصویریں چھاپی. حیرت زدہ رہ جاتا ہے بندہ، ہر ایک کی تصویر ایک پھول کی ہے، اور ہر پھول دوسرے سے جدا ہے. ایک دفعہ برف کا تجزیہ کر کے کسی نے تصویریں چھاپی تھی، میں نے یہاں دکھائی بھی تھی، وہ بھی اسی طرح تھی. تو فرمایا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، دونوں طرح سے، زبان حال سے بھی، اس کا وجود، اس کی حیات، اس کی صفات اللہ کی یاد دلاتی ہیں، یہ زبان حال سے ذکر ہے. اور ہر شے اللہ کا ذکر اپنی زبان میں زبان قال سے بھی کرتی ہے. ہر چیز کی اپنی زبان ہے. آب و خاک و باد و آتش بندان، آب و خاک و باد و آتش بندان، با منو تو مردہ، با حق زندہ ہیں. یہ جو بے جان چیزیں، پتھر، ذرات، درخت، پتے، ہمارے لیے بے جان ہیں، اس کی تو مخلوق ہے، اور ہر ایک کو اس نے اپنی اس کی زبان دی ہے، اس میں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. مکلف مخلوق جن اور انسان، ان دو کو مہلت دی گئی ہے موت تک، اگر ذکر نہ بھی کریں تو اس نہ کرنے کی بدبختی جمع ہوتی رہے گی، لیکن ان کی زندگی چلتی رہے گی، روزی ملتی رہے گی. جب موت آئے گی تو پھر حساب ہوگا، وہ ذکر نہ کر کے تم نے کیا کھویا، ذکر کر کے کیا کمایا. ان کے علاوہ باقی ساری مخلوق پر ایک ہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ جو پتا ذکر جس سے رہ جائے وہ خشک ہو کر گر جاتا ہے، جس درخت سے ذکر رہ جائے وہ ایندھن بن جاتا ہے یا چیر پھاڑ کر مختلف صورتیں بن جاتی ہیں، جس پہاڑ سے ذکر رہ جائے گر جاتا ہے، دریا ذکر چھوڑ دے خشک ہو جاتا ہے، یعنی بقائے کا ستارے سیارے آسمان آسمانی مخلوق ہر چیز کی بقا ذکر الہی میں ہے. تو جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ان کا وجود حال ذکر ہے، حال سے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. اب ان کو اللہ نے ایک ان کی زبان دی ہے. اب انسان کو زبان دی ہے تو مختلف ممالک میں اس زبان کا استعمال مختلف ہے، مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، چیز ایک ہی ہے. پانی چاہیے، اردو میں پانی کہہ دیں گے، پنجابی میں پانی کہہ دیں گے، عربی میں ماں کہہ دیں گے، فارسی والے ماں کہہ دیں گے، انگریزی والے واٹر کہہ دیں گے، لیکن پانی تو ایک ہی چیز ہے نا. انسانی زبان بھی ایک ہے لیکن اس کی ادائیگی مختلف ہوگی. اسی طرح ان سب چیزوں کی بھی اپنی اپنی بولی، اپنی اپنی زبان ہے، جس سے اللہ کی پاکی تو بیان کرتے رہتے ہیں. اور ان کی مجبوری ہے کہ ان کی بقا ذکر الہی پر ہے، جس سے ذکر چھوٹ جائے وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. جنوں اور انسانوں کو بھی جب ذکر ان سے چھوٹتا ہے تو ذکر نہ کرنے کی جو نحوست ہے وہ وارد ہوتی ہے، وہ پھر انہیں مزید گناہ کی طرف، یا کفر میں ہیں تو مزید کفر کی گہرائی میں کھینچ کر لے جاتی. صرف ان کے پاس فرصت ہے تا دم المرگ، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، آج تمہارے پردے ہٹا دیے گئے تم پر اور آنکھ فولادی ہو گئی، نظر مضبوط، آج دیکھ لو تم نے کیا کھویا کیا پایا. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. لیکن چیزوں کے انجام، ان کی ابتدا انتہا اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ کسی کوئی مجبوری ہے اسے کہ اب انسان ذکر نہیں کرتے تو انہیں چھوڑ دینا، اس کی مجبوری نہیں ہے، وہ چاہے تو اسی وقت فنا کر دے. جس طرح باقی چیزیں فنا ہوتی ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں، وہ قادر ہے، لیکن اس کی حکمت ہے، اس نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا کہ نہ کر کے اس کا انجام بھی دیکھ لو، موت تک تمہارے پاس فرصت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی لمحے بھی توبہ کر کے واپس آ جاؤ. اگر بغیر توبہ کے اسی طرح اسی حال میں گزر گئے تو پھر اس کا انجام بھگت لو گے. لہو ملک السماوات والارض، ارض و سما کی بادشاہی صرف اس کے لیے. بڑا اچھا کہا تھا کسی نے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکومت جچتی اس کو ہے جس کا کلی اختیار ہے ہر چیز پر. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آ گئے. یہ تو وقتی اور لمحاتی اقتدار ہیں، اللہ کی امانتیں ہیں، کسی کو مزدوری دے دی، کسی کو حکومت دے دی، کسی کو اقتدار، کسی کو اختیار، کسی کو صحت، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو دولت دے دی، کسی پر غربت بھیج دی. یہ تو وقتی اور لمحاتی چیزیں ہیں جو من جانب اللہ آتی ہیں. وہ واحد لا شریک ذات ہے جو حقیقی حاکم ہے، اور اسی کو سزاوار ہے. یحیی و یمیت، وہی حیات بخشتا ہے، وہی موت دے دیتا. اب اس کے مقابلے میں جو اپنی بادشاہی کا اعلان کرتا ہے وہ کوئی ایک ذرہ پیدا کر کے دکھائے، وہ کوئی ایک چیز بنا کر دکھائے، یا کائنات بسیط میں سے کوئی ایک چیز مٹا کر دکھائے، کوئی دنیا کا بادشاہ سورج کی روشنی روک دے زمین پر پڑنے سے، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا حکمران ہوا کو چلنے سے روک دے، کوئی بادشاہ حکم دے بارش کو برس جائے روک دے رک جائے، ہے کوئی؟ خود اپنی زندگی میں محتاج ہے، اللہ نے دی جب وہ لے گا تو اپنی موت نہیں روک سکتا، اگر اللہ بیماری بھیج دے تو اسے بیمار ہونا پڑتا ہے، صحت دے دے تو صحت مند ہوتا ہے، تو یہ وقتی لمحاتی اللہ کی طرف سے دی گئی بطور امانت نعمتیں ہیں، جو جس کے پاس ہے اس منصب پر اسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے، حقوق اللہ کا خیال رکھنا چاہیے، حقوق کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن در حقیقت دونوں ایک ہی ہیں، چونکہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی اللہ نے مقرر کیے، بندوں نے بندوں پر اپنا کو حق مقرر یا مسلط نہیں کیا، تو حقوق اللہ اللہ کے حقوق، حقوق العباد بندوں کے حقوق، لیکن بندوں کے حقوق بھی دراصل اللہ کے مقرر کرتے ہیں، ان کی ادائیگی بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دے دیتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، جب چاہے جو چاہے کرے، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول ہے، وہی تھا، اسی کی ذات تھی، کچھ نہیں تھا، وہی آخر بھی ہے، کچھ نہیں رہے گا، اسی کی ذات باقی، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ تھا کچھ نہیں تھا، اس نے پیدا کر دی ہو گئی، وہ فنا کر دے گا فنا ہو جائے، بعض چیزیں اس نے بنائی جنہیں دوام ہے، جن پر موت نہیں آئے گی، قیامت میں بھی فنا نہیں ہوں گی، جیسے جنت، لیکن اپنے وجود میں تو فانی ہے نا، اللہ چاہے تو فنا ہو سکتی، اپنے آپ کو تو قائم نہیں رکھ سکتی، جو قائم عرش عظیم قائم رہے گا، جنت قائم رہے گی، ارواح انسانی ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، لیکن اللہ رکھتا ہے تو رہتی ہیں، اپنے طور پر تو کوئی نہیں رہ سکتا، وہی اول ہے وہی آخر، ہر چیز کو بنایا اسی نے، ہر چیز مٹ جائے گی وہی ہو، والظاہر والباطن، ظاہر جو کچھ تمہیں نظر آتے یہ بھی اسی عظمت کی، اسی کی عظمت کی گواہی دیتا ہے، یہ اسی کی کاراگری ہے، ہر طرف جو بکھری پڑی ہے، ہر پتے میں، ہر تنکے میں، ہر ذرے میں، ہر پہاڑ و دریا میں، ہر جاندار بے جان، ہر شے میں، ہر چیز، سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، ستاروں کی چمک، سیاروں کے اثرات، سب اسی کی قدرت کا اظہار کا ذریعہ ہے، وہی ظاہر ہے، والباطن، اور پوشیدہ بھی، اس کی ذات کو کوئی پا نہیں سکتا، اس کی کنہ، وہ کیسا ہے کوئی انسانی عقل، انسانی علوم نہیں سمجھ سکتا، سب سے پوشیدہ، سب سے باطن بھی وہی ہے، ہر جگہ ہے، میرے پاس ایک بندہ آ گیا، میں دفتر میں بیٹھا تھا باہر، تو جی مجھے اللہ کی تلاش ہے، بڑی بات ہے، بڑا اچھا ارادہ ہے اور بڑا عظیم ارادہ ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ اللہ گم کب سے ہوا؟ تا تلاش تو اس چیز کی جاتی ہے جو غائب ہو، جو گم ہو، جو نہ مل رہی ہو. اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، تو گم کب سے ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی اپنے آپ کو تلاش کرو، تم نے خود کو گم کیا ہوا ہے. اللہ نہیں گم ہوا ہوا کہ تم اللہ کو تلاش کر رہے ہو، خود اپنے آپ کو کھو چکے ہو. کہاں چلے گئے ہو؟ اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے آپ کو واپس راہ پر لاؤ. اتباع دامان رسالت تھامو. اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. راہ سلوک میں اسی آیت کا مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور یہ مراقبہ انتہائی مراقبات تک، چونکہ روح انسانی کی منزلیں بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں. آسمانوں کی پنہائیوں سے بالا تر، سارے عرشوں سے گزر کر جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے عالم امر شروع ہوتا ہے. دو عالم ہیں، عالم خلق اور عالم امر. عالم خلق کی انتہا عالم امر کی ابتدا ہے، اور روح عالم امر سے ہے. جی اگر اتنی منازل طے کر کے عالم امر میں پہنچ جائے تو صوفیاء کہتے ہیں گھر پہنچی، واپس اپنی اصل جگہ پر پہنچی. اب اس سے آگے جائے گی تو سمجھیں گے ترقی کر رہی ہے. اس سے آگے کتنی منازل ہیں سلوک کی؟ اللہ کرے کسی کو روز مرہ ترقی ملتی رہے، ہمیشہ چلتا رہے، ساری زندگی چلتا رہے، مر جائے، برزخ میں اللہ اسے توفیق دے اس کی روح ترقی کرتی رہے. حالانکہ برزخ میں ترقی نہیں ہوتی، ترقی کا مدار اعمال پر ہے. موت آتی ہے تو اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، پھر جزا دار الجزا شروع ہو جاتا ہے، پھر دار عمل ختم ہو جاتا ہے. یہ جو ایک تصور ہے نا کہ اولیاء اللہ دنیا ترک کر دیتے ہیں، یہ تارک و دنیا اولیاء نہیں ہوتے. اولیاء دنیا کا کام دوسروں سے زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کام کو شریعت کے مطابق کر کے ہی انہیں ترقی ملتی ہے. بعض بڑے بڑے اولیاء کرام کے بارے ملتا ہے کہ وہ جنگلوں میں چلے گئے. وہ چلے نہیں گئے تھے، بادشاہوں نے اور وقت کے حکمرانوں نے، ان کے پیروکار، ان کی شہرت اور لوگوں کی عقیدت دے کر انہیں شہروں سے نکال دیا تھا کہ ہماری حکومت کے لیے سیاسی خطرہ بن رہے ہیں، ہمارے امور میں مداخلت کرتے ہیں. وہ روک ٹوک بھی کرتے تھے، یہ نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ کیوں کیا، یہ درست نہیں. تو حضرت جنید بغدادی جیسے لوگوں کو حکمرانوں نے شہروں سے نکال دیا تھا، جنگلوں میں جا بسے، اور پابندی لگا دی کہ وہاں کوئی بندہ ان سے ملنے نہیں جا سکتا. لیکن حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس ولی اللہ کو جبرن بھی نکال دیا گیا اور وہ جنگل میں چلا گیا اور لوگوں سے لین دین، کاروبار حیات ختم ہو گیا، دال روٹی مل گئی، کھا لی، بیٹھ کر وہ رات دن ذکر کرتے رہتے تھے، لیکن اس میں منازل میں پھر ترقی نہیں. کیونکہ منازل کی ترقی کا انحصار کاروبار حیات پر ہے. شریعت کے مطابق کام کرنے پر، عبادت کے وقت عبادت، مزدوری کے وقت مزدوری، حلال جائز وسائل اختیار کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں سے کام لینا، یہ شریعت کے مطابق جو اعمال ہیں یہ ترقی کا سبب بنتے. تو اگر کسی کو جبرن بھی نظر بند کر دیا گیا، نہ کسی سے مل سکتا ہے نہ آ جا سکتا ہے، تو اس کے مناظر رک جاتے ہیں. تو قبر میں کیسے چلیں گے؟ دنیا ہی ختم ہوگی. لیکن اگر اسے قبر میں بھی اللہ توفیق دے دے، وہ تو قادر ہے، جو چاہے کرے وہ چلتا رہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہوگی، جنت میں بھی وہ روز ترقی کرتا رہے، تو منازل سلوک ختم نہیں ہوگی. کوئی ایسی جگہ نہیں آئے گی کہ یہاں پہنچے ہیں تو آگے اللہ کریم بیٹھے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, لیکن اس کے قرب کے درجات اتنے ہیں کہ وہ انتہا ان کی نہیں ہوتی. اور یہ بڑا غلط العام جمرہ ہے, صوفیاء لکھ دیتے ہیں فلاں حضرت نے فلاں جگہ سے سلوک مکمل کر لیا, فلاں جگہ سے تعلیم مکمل. نہ تعلیم کبھی مکمل ہوتی ہے نہ سلوک مکمل ہوتی. علم کب ختم ہوتا ہے بھائی؟ کس نے تعلیم مکمل کر دی؟ ساری زندگی پڑھتے رہو پڑھتے رہو, آگے نئی چیز آ جاتی ہے, آگے پڑھتے رہو نئی آ جاتی ہے. کبھی ختم ہوتا ہے علم ظاہری؟ تو علم باطن کیسے ختم ہو گیا جو اس سے زیادہ قیمتی ہے؟ علوم ظاہری کی کوئی حد نہیں, مرنے تک پڑھتے رہو مزید علم ترقی کرتا رہتا ہے. تو علم باطن کی حدود کس نے مقرر کر؟ تو یہ جو ساری ترقی ہے, روح جو پرواز بلندیوں پہ کرتی ہے, اسے جو پر ملتے ہیں, جن پروں پر اس نے پرواز, اس کی پرواز کا مدار ہے, وہ پر یہ ہیں ہو الاول ہو الاخر ہو ظاہر ہو الباطن. جتنی اس مراقبے پہ کوئی محنت کرتا ہے, جتنا کسی کا یہ مراقبہ راسخ ہوتا ہے, اتنی اس کی روح پرواز زیادہ کر سکتی. پھر علماء حق فرماتے ہیں کہ شیطانی وساوس کا بڑا علاج ہے. جنہیں مراقبات نصیب نہیں, وہ بطور وظیفہ یہ آیت پڑھتے رہیں تو شیطانی وساوس رفع ہو جاتے ہیں. اس مقرر کر لیں 10 بار 11 بار 15 بار 13 بار ایک تسبیح, ہر نماز کے ساتھ 20 بار پڑھ لیں تو ایک تسبیح ہو جاتی ہے 5 نمازوں کے ساتھ. ورنہ ایک تسبیح 2 تسبیح روزانہ, اس کی تسبیح پڑھنے سے بھی شیطانی وساوس میں رفع ہو جاتے ہیں, شفا مل جاتی ہے. روز کبھی ای میل ہوتی ہے کہ کبھی خط آتا ہے, تو وساوس کی مصیبت یہ ہے کہ وسوسہ آئے تو ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بڑھ جاتا ہے. وسوسہ آئے اسے بھلانے کی کوشش کرو تو ختم ہو جاتا ہے. اس کا علاج یہ آیہ کریمہ بھی ہے. اور جنہیں اس کا مراقبہ نصیب ہے, ان سے میری گزارش ہے کہ بہت محنت کی ضرورت ہے. اس انتہائی منازل تک قوت پرواز اس سے ملتی ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول ہے وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے وہی پوشیدہ ہے. جسے کوئی نہیں پا سکتا, جس کی ہے کنہ کو کوئی نہیں پا سکتا, وہ بھی اسی کی ذات ہے. اور جس کے مظاہر ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں, وہ بھی اسی کی ذات. وہ کیا کہا تھا کسی نے, یوں تو ہر جگہ ہے تو, ملتا پھر نہیں ہے تو. یعنی ہر جگہ موجود ہے, پانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر چیز سے ہر لمحے اس کی ذات آگاہ ہے, کچھ اس سے پوشیدہ نہیں. یہ آیہ کریمہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو کام تم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہو, جو چیزیں جھوٹ بول کر حاصل کرتے ہو, جو جنگلوں میں جا کر یا تاریکیوں میں بیٹھ کر کرتے ہو, اللہ موجود ہے اس کے تو سامنے کر رہے. لوگوں سے چھپ رہے ہو, مخلوق سے چھپ رہے ہو, اللہ تو موجود ہے اس کے تو سامنے کر رہے ہو. اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, وہ ایسا قادر ہے ارض و سما, زمین اور آسمان, ان میں بے پناہ مخلوق, ہر مخلوق کا رنگ شکل عادت خصلت اس کی خصوصیت الگ الگ جدا جدا, ہر ذرے کی الگ خصوصیت, ہر قطرے کی الگ خصوصیت, ہر پتے ہر جھاڑی کی الگ خصوصیت, ہر فرد ہر جانور ہر جان یہ سارا کچھ اس رب قدیر نے آسمان آسمانی مخلوق تم اس کی انتہا کو نہیں پا سکتے، یہ سارا کچھ اس نے صرف 6 دنوں میں بنایا. 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ ایک دم کیوں نہیں؟ وہ قادر ہے، ایک حکم سے بجا. اذا اراد شیئاً یقول له کن فیکون. چیز کا وجود ہوتا ہی نہیں. ایک تو ہے نا، کوئی چیز ہے اسے حکم دیں کہ اب اٹھ کھڑا ہو، بیٹھ جا، کوئی ہوتا ہی کچھ نہیں، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. یہ اس لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ کاموں میں تدریج ہے، ترتیب ہے، یہ سنت الہی ہے کہ ہر کام اپنے اپنے وقت کے مطابق اور اپنے اپنے قاعدے کے مطابق کیا جائے. لہذا خود اس نے جو تخلیق فرمائی اس میں بھی ترتیب رکھی، ایک ایک چیز کے اسباب بنائے، اس سبب کے نتیجے میں وہ چیز بنتی گئی. اور اس نے یہ قاعدہ ضرور بتایا، لیکن اس نے تو اتنی جلدی بنائی کہ یہ بے شمار و بے پناہ مخلوق 6 دنوں میں بن کر مکمل ہو. ثم استوى على العرش، پھر عرش کو اس نے اس کا مرکز بنا دیا. اس کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے کہ پھر اس کی ذات عرش پر قائم ہوئی. اب اسے ہمارا ایک حلقہ فکر جو ہے، طبقہ فکر جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ عرش پر کرسی پڑی ہے اور اللہ کریم اس پر تشریف فرما ہے. یہ نظریہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر اللہ کریم کرسی پر بیٹھے ہیں تو ایک جہت تو معلوم ہوگی نا، جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اس کی ایک انتہا تو کرسی کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو اللہ تو انتہاؤں سے پاک ہے. جس کی انتہا معلوم ہوگی اس کی ابتدا بھی معلوم کی جا سکتی ہے، باقی حدود بھی معلوم کی جا سکتی ہیں. اللہ ان سے وراء الورا ہے. عرش عظیم کو چونکہ اس نے دنیا کا سیکرٹریٹ اور مرکز بنا دیا، دنیا بھی فیصلے سارے کیا ہونا ہے عرش سے آتے ہیں، دنیا میں کیا ہوا ساری چیزیں عرش عظیم کو جاتی ہیں، وہیں مرکزی دفاتر ہیں، وہیں سے حیات بٹھتی ہے، وہیں سے موت صادر ہوتی ہے، وہیں سے رزق تقسیم ہوتا ہے، وہیں سے صحت و بیماریاں. دنیا کا جس طرح ملک کا دارالحکومت میں ایک سیکرٹریٹ ہوتا ہے کہ پورے ملک کا نظام وہاں سے چلایا جاتا ہے، اسی طرح عرش کو اس نے کائنات کا مرکز بنا دیا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسی لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے، کہ دعا عرش عظیم کو جاتی ہے اور ہاتھ عرش عظیم کی طرف کیے جانے چاہیے. اب ایک مکتب فکر اس کے بھی خلاف ہے کہ دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. پتہ نہیں کیا کیا لوگ سوچتے رہتے ہیں، کیا کیا کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا اس نے ایک ترتیب حیات رکھی ہے ان 6 دنوں میں. عرش، فرش، ہر چیز، زمین، آسمان مکمل کر دیے، ان کی مخلوق مکمل کر دی، طریقے، سلیقے، موسم، ہر چیز مکمل کر دی. پھر عرش کو اس کا مرکز بنا دیا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا. کوئی ذرہ، کوئی قطرہ بارش کا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی غیر مری مخلوق اگر زمین کے اندر جاتی ہے وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے. کچھ زمین سے اگتا ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، بے شمار سے ہر چیز اس کے علم میں، ہر چیز کو جانتا ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اسے جانتا ہے، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اسے جانتا ہے. وما ينزل من السماء، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کے روح روح ہے، وہ جانتا ہے. فرشتہ آتا ہے، ارواح آتی ہیں، بارش نازل ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب جانتا ہے. وما يعرج فيها، جو کچھ آسمان کو اٹھایا جاتا ہے، زمین سے فرشتے آسمان کو جاتے ہیں، مخلوق کے اعمال و کردار جاتا ہے آسمان کو عرش کو جاتا ہے، فرمایا وہ سب اس کے روبرو ہے، وہ سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو، جس حال میں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تم سے جدا نہیں ہے، تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے. معیت باری، یہ بڑی خوبصورت بحثیں ہیں اس میں. یہ تو ساری کائنات کے ساتھ اللہ ہے، مومن کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، پہاڑ کے ساتھ بھی ہے، ذرے کے ساتھ بھی ہے، دریا کے ساتھ بھی ہے، قطرے کے ساتھ بھی ہے. تو یہ معیت وہ ہے جو چیزوں کو وجود اور حیات اور اوصاف بخشتی ہے. یہ معیت باری وہ ہے جو وجود، ذات اور اوصاف عطا کرتی ہے، حیات و موت کے فیصلے کا. یہ مومن کافر، جاندار بے جان، زمین آسمان عرش کرسی، ہر شے کو حاصل ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کسی حال میں ہو وہ تمہارے پاس ہے. اچھے 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 عجیب عجیب لوگ ہوئے ہیں دنیا میں. امت مسلمہ کا خزانہ جو ہے، یہ طرح طرح کے جواہرات کا بھرا ہوا خزانہ ہے. ایسے ایسے لوگ ہوئے ہیں، حیرت ہوتی ہے. ٹیپو سلطان مرحوم حکمران تھے ریاست کے، اور ان کا عمومی ایک فوٹو آپ دیکھتے ہیں، تصویر چھپی ہوتی ہے، بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی صاف اور بڑا مشٹنڈا سا بنایا ہوتا ہے. یہ ان کی اصلی تصویر نہیں ہے. ان کی اصلی تصویر ان کے پاس، انگریزوں کے پاس، اس میں ہے، ان کی انڈیا آفس لائبریری میں. اور کسی نے مجھے بھی وہاں سے بھیجی ہے. بڑی خوبصورت داڑھی ہے ان کی، اور بالکل دیکھنے سے بادشاہ نہیں، درویش لگتا. تو وہ تو انہوں نے چھپا دی اور ایک مشٹنڈا سا تصویر فرضی بنا کر لگا دی. اس کے والد کی بھی داڑھی تھی اور اس کی بھی داڑھی ہے. تو ان کی عادات میں تھا کہ انہوں نے ایک باریک ململ کا لباس بنایا ہوا تھا، جسے پہن کر غسل خانے میں غسل کیا کرتے. تو وہ صابن شابن جو کچھ لگانا، اس کے اوپر لگاتے تھے اور پانی کو غسل کرتے تھے. تو کسی نے اس کی کہ بادشاہ سلامت، باتھ روم ہے، غسل خانہ بند ہے، دروازہ بند ہے، اندر پانی ہے، پھر یہ تکلف کیسا؟ تو کہنے لگے مخلوق سے بند ہے، اللہ کے تو سامنے مجھے برہنہ ہوتے ہوئے اللہ سے حیات. کیسے کیسے لوگ تھے اس امت کے دامن میں، کیسے کیسے ہیرے ہیں. یہ ایک ادراک ہے، احساس ہے معیت باری کا. اور اس میں سب خیر نہیں ہے. اس معیت میں جو جرم کا رہنا، اس کے بھی پاس کھڑا ہے، قریب ساتھ ہے، بالکل سب سے قریب، شاہ رگ سے قریب وہ ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے روبرو دلیری کر رہا ہے. یہ معیت کی ایک قسم ہے. دوسری قسم ہے معیت کی کہ وہ نیکوں کے قریب ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی کی بنیاد ایمان ہے، اور اس کا وجود عمل ہے. نظریاتی طور پر، عقیدے کے طور پر، سوچ و فکر کے طور پر ایمان لانا، کردار کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ نیکی ہے. اس میں جو معیت حاصل ہے مال محسنین، نیک لوگوں کو اس کی یہ معیت رضا کی ہے، خوشنودی کی ہے، انعام و اکرام کی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی کو معیت باری نصیب ہو. لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے کہ معیت کسی کے ذات کو نصیب نہیں، اوصاف کے ساتھ مقید ہے، من المحسنین، مع المحسنین، خلوص سے نیکی کرنے والا، اس کے ساتھ گہرے دل کے خلوص سے محمد الرسول اللہ کا اتباع کرنے والوں کو اس کی معیت نصیب ہے. تو گویا اگر اتباع چھوٹ گیا، نیکی چھوٹ گئی، تو معیت سے محروم ہو جائے گا. مشروط ہے نا نیکی کے ساتھ، ذات کو تو نہیں ہے، کسی فرد کو نہیں ہے، الف بے جیم کو نہیں ہے، اس کے کردار کو ہے. اگر اس کا کردار حضور کے تابع ہے، عقیدہ اور عمل، تو اسے معیت ہے. یہ معیت اولیاء کے لیے ہے، اس سے اوپر ایک درجہ ہے، وہ دریا انبیاء کا ہے. ہر نبی کو معیت باری حاصل ہے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل گئے راتوں رات، علی الصبح فرعون کو پتہ چلا، اس نے لشکر لاؤ لشکر جمع کیے، اس نے تعاقب شروع کر دیا. اب چار پیر کا کتنا سفر تھا ان کا، یہ سارا مخلوق پیدل جا رہی تھی، ان کے گھوڑ سوار رسالے اور وہ بگھیاں تھیں اس دور میں اور وہ بنے ہوئے. تو جب سمندر پر پہنچے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے. تو ان کی قوم نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے، مارے گئے، ہم سے کوئی نہیں بچے گا، ہم سب پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، جا نہیں سکتے، وہ لشکر کی گرد اڑ رہی ہے، فرعون کی فوج آ گئی، مارے گئے. انہوں نے فرمایا انا معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ راستہ بنا دے گا. بھائی میں بات معیت کی کرنا چاہتا ہوں، وہ تو معروف واقعہ، اللہ کا حکم ہوا، انہوں نے ایسا مارا سمندر پہ، پھٹ گیا، پار ہو گئے، فرونی اترے، غرق ہو گئے. لیکن معیت ہر نبی کو ہم وقت نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ. اچھا، یہاں معیت نبی کی ذات کو ہے، نبی ہے تو یہ صفت معیت کے لیے کافی ہے. ہر نبی کو اللہ کی ذاتی معیت حاصل ہے، لیکن ذاتی نہیں ہے، صفاتی ہے. فرمایا معیت، انہوں نے یہ نہیں فرمایا اللہ معینا، معیت ربی، رب صفاتی نا. ہر نبی کو یعنی ولی کو معیت حاصل ہے، اس میں قید ولی کی صفات ہوا ہے. نبی کی معیت دائمی ہے، کبھی جدا نہیں ہوتی، لیکن وہاں اللہ کی معیت صفاتی ہے. پوری مخلوق میں دو ہستیاں ہیں، صرف دو فرد ہیں، دو وجود عالی ہیں، دو ایسی ہستیاں ہیں جن کی ذات کو اللہ کی ذاتی معیت حاصل ہے. ساری کائنات، فرشتوں میں، انسانوں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ابو بکر صدیق صرف ہم رکابی سے مشرف تھے. میں اس لمبے واقعہ میں نہیں پڑھتا، وہ پھر سارا وقت وہی لے جائے گا. بات جو آج کا موضوع ہے وہ کرتا ہوں کہ غار ہے چھوٹا سا، اندر حضور جلوہ افروز ہیں، ابو بکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھا ہوا ہے، استراحت فرما رہے ہیں. دروازے پر مشرکین مکہ اور ان کے تلاش کرنے والے پہنچ گئے. تو سیدنا ابو بکر صدیق بڑے گھبرائے کہ اب حضور کا کیا ہوگا، میرے محبوب کو کیا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دو ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. یہاں ربی نہیں فرمایا، صفاتی نام نہیں ہے، ذاتی نام ہے. ادھر کوئی صفت نہیں ہے کہ نیک ہیں یا میں نبی ہوں تم صدیق ہو تب ساتھ ہے، نہیں. ادھر مار ہم دونوں کے، ادھر بھی ذات ہے ادھر بھی ذات. غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق، انبیاء میں محمد الرسول اللہ، نبیوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، غیر نبیوں میں ان کا کوئی ثانی. تو امیت کا یہ درجہ پوری کائنات میں، عرش و فرش، فرشتوں، انسانوں، جنوں میں ان دو ہستیوں کو حاصل ہے کہ ذات کو ذات کی ماہیت حاصل ہے. ان اللہ مغان، اللہ ہم دونوں کے، ادھر بھی ذات ہے ادھر بھی ذات. تو یہ سب سے عالی درجہ ہے. اب راہ سلوک میں اس کا مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے، اسے مراقبہ ماہیت کہتے ہیں. وہ ہوا مغاکم اینا ما کنتم، اس پر جتنی محنت مجاہدہ کیا جائے تو اس کے اثرات دو طرفہ ہوتے ہیں. انسان کے دل میں خلوص پیدا کرتا ہے اور کردار میں حسن پیدا کرتا ہے. عقیدے میں صحت اور قوت پیدا کرتا ہے اور عمل میں اتباع رسالت پیدا کرتا ہے. دوسری طرف رحمت باری کو جوش میں لاتا ہے اور ہمہ وقت اللہ کی رضا مندی، خوشنودی کے ساتھ اس کی معیت نصیب ہوتی ہے. تو جو اس راہ کے مسافر ہیں، جو خود کو صوفی کہتے ہیں یا طالب کہتے ہیں یا اس راہ، انہیں ان پر بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے. واللہ بما تعملون بصیر، اور یہ بھی یاد رکھو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کے روبرو کر رہے ہو. یہاں لفظ بصارت فرما، بصارت ہوتا ہے نظر سے دیکھنا، نگاہ سے دیکھنا. اکثر جگہ پہلے بھی گزرا کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہاں علم کا حوالہ دیا گیا. یہاں بصیر، بصیر ہوتا ہے اپنی نظر، وہ اپنی جیسی اس کی شان ہے، اس کے لائق جو نگاہ ہے. فرمایا وہ اپنی نگاہ سے تمہیں دیکھ رہا ہے، تم چھپ نہیں سکتے. جو کرتے ہو، جو سوچتے ہو، جو کہتے ہو، جو دل میں چھپا کے رکھتے ہو، جو زبان پہ، ہر چیز، ہر کردار، ہر لمحہ وہ دیکھ، جان بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کی سلطنت اس کی ہے، بادشاہ وہ ہے، بادشاہی اس کو سزاوار ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس لیے کہ ہر کام اس کے حکم، ہر چیز اس کی طرف رجوع کرتی ہے. بادشاہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کا ملک پر حکم نافذ ہو. تو ارض و سما پر، کائنات پر، مخلوق پر، کائنات وسیط پر کس کا حکم چلتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ کون مارتا ہے؟ کون رزق دیتا ہے؟ کون زیادہ کرتا ہے؟ کون کم کرتا ہے؟ کون اقتدار دیتا ہے؟ کون چھین لیتا ہے؟ یار ہمارا تو آج کا یہ، ہمارا اس تھوڑی سی زندگی مستعار جو اللہ نے ہمیں دی، ہم نے اس میں بھی دیکھا فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا، اور بادشاہوں کو قتل ہوتے، ذلیل ہوتے، رسوا ہوتے، جیلوں میں جاتے، قید میں سڑتے مرتے بھی دیکھا. وہ قادر ہے. یہ آج جو بڑا تکڑا حکمران بنا ہوا ہے ہندوستان کا، اس کی تصویریں چھپ رہی تھیں کہ یہ گلیوں میں جھاڑو دیا کرتا تھا اور چائے بیچا کرتا تھا، گڑیوں سے کوڑا اکٹھا کر کے وہ بھی بیچا کرتا تھا. وہ کہاں سے، اس خاک سے اٹھا کر، اس میں سوا ارب بندے ہیں ہندوستان میں، ان کا حکمران بنا دیا. 120 یا 22 یا 125 کروڑ آبادی ہے، سوا ارب کی آبادی ہے. پوری دنیا کی آبادی لگ بھگ 6 ارب ہے، سوا ارب تو ہندوستان میں پڑے. تو ایک گلیوں میں جھاڑو دینے والے اور پھر چائے کا کھوکھا بنا کر چائے بیچنے والے کو اس نے وزیر اعظم بنا. اور ہندوستان تقسیم کرنے والا بڑا لیڈر نہرو اور اس کے گھر میں حکومت کے تخت و تاج پر پیدا ہونے والی اندرا پھر وہ حکمران بننے والی ایک سپاہی کے ہاتھوں سے قتل کرا دیا. تو قادر ہے. یہاں ہمارے ملک میں کیا نہیں ہوا, کتنوں کو ہم نے اٹھتے دیکھا, کتنوں کو گرتے دیکھا. تو فرمایا اس کے اقتدار کو تو کوئی زوال نہیں, کوئی چیز کبھی دم نہیں مار سکتی. لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں زمینوں کی ریاست سلطنت حکومت اسے زیبا ہے, اس کی ہے, باقی سب عارضی تماشا اس کا بنایا ہوا ہے. اس لیے اس کی ہے کہ بِذِ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, ہر کام اسی کی طرف رجوع کرتا ہے, ہر فیصلہ اسی کا نافذ ہوتا ہے, ہر حکم اسی کا جاری ہوتا ہے. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. گرمیاں آتی ہیں, دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, رات سے مٹنے لگ جاتی ہے. دن کہاں سے وقت لیتا ہے, رات کو دن میں شامل کرتا چلا جاتا ہے. ویول جو نارا فی اللیل, جب چاہتا ہے تو دن کو رات میں شامل کرنا شروع کر دیتا ہے. اب سردیاں آ رہی ہیں, رات لمبی ہوتی جا رہی, دن چھوٹا ہوتا جا رہا. وہ ایسا قادر ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے, دن کو رات میں بدل دیتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ ان وساوس اور خیالات کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کی دلوں کی گہرائیوں میں گزرتے ہیں. منہ سے الفاظ نکالنا تو بڑی جرأت کی بات ہے, سوچ کر نکالو. اللہ دیکھ بھی رہا ہے, جان بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. لب پر کیا آیا, لیکن وہ تو جو دل میں خیال گزرتا ہے لمحہ بھر کو, جو ہوا بھر کو, اسے بھی جانتا ہے. وہ تو اس علیم ہے, جو اس کے علم میں ہے, وہ جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور, یا اللہ کام تو بڑا مشکل ہو گیا. پھر اس طرح کسی کے کمرے میں کیمرہ لگا دو نا, اسے بار آپ کا جو دفتر ہے اس سے کنیکٹ کر دو, تو اس کا جینا محال ہو جائے. کہ کھانسوں گا تو بھی وہ دیکھ رہے ہیں, کپڑے بدلوں گا وہ دیکھ رہے ہیں, کھاؤں گا وہ دیکھ رہے ہیں, بولوں گا وہ سن رہے ہیں, اس کا جینا مشکل ہو جائے گا. فرمایا تم سب اللہ کے روبرو جی رہے ہو, وہ سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ہوش سے جیو, کیا کر رہے ہو, کیا سوچ رہے ہو, کیا کردار ہے. یا اللہ یہ تو بڑا مشکل ہے, ایسے کیسے گزرے گی. فرمایا بڑی سادہ سی بات ہے, آمنوا باللہ ورسولہ, میرے نبی کا دامن تھام لو, جو کہتے ہیں کرتے رہو, جہاں سے روکتے ہیں رک جاؤ بھائی, موجے ہی موجہ, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مشکل نہیں. سادہ سی بات ہے, تم نے زندگی بسر کرنی ہے, تم نے دو لقمے روٹی کے کھانے ہیں, دن رات گزارنا ہے, تو بھئی ہر کام میرے نبی کے حکم کے مطابق کر لو تو ہر کام پر انعام ہی انعام ملتا جائے گا. پھر جو کام اچھا ہے اس میں چوری کی کیا ضرورت ہے بھائی, بھلا کام کرنے کے لیے کچھ چھپنا پڑتا ہے. جو چاہے دیکھ, بلکہ لوگ تو اشتہار لگاتے ہیں میں یہ نیکی کر رہا ہوں. نیکی کو کون چھپاتا ہے بھائی, لوگ تو اسے شائع کر دو جتنی. فرمایا تم میرے نبی کا دامن تھام لو, تمہاری سوچ وہ ہو جو میرا نبی دیتا ہے, تمہارا عقیدہ وہ ہو جو میرا حبیب دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم کام ویسے کرو جیسے کرنے کا حکم میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے, تو پھر موج کرو. بڑا آسان راستہ ہے بھائی, زندگی تو وہی کرنی ہے نا تم نے روزی کمانی ہے، کھانا کھانا ہے، شادی کرنی ہے، بچے پالنے ہیں، والدین کے ساتھ گزارا کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، قوم اور ملک کے ساتھ گزارا کرنا ہے، ذرائع وسائل اختیار کرنے اور مر جانا. تو بھئی یہی کام اس طریقے میں سے کسی سے نہیں روکتا کہ شادی نہ کرو، روٹی نہ کھاؤ، راتوں کو سو نہیں، کوئی منع نہیں کرتا. سارے کام کرو اس طریقے سے کرو جس طرح میرے حبیب فرماتے ہیں، پھر کوئی چھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے سامنے کرو، میری خوشنودی، میری رضا، میری اجر اور میرے انعامات حاصل کرو. پھر کیا خطرہ ہے؟ یہ تو چھپ کر تو کرنے کی کوئی بات ہی نہیں بھائی. جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتے ہو، تمہیں پیاس لگی ہے، تمہیں پانی پینا ہے، حضور فرماتے ہیں پاکیزہ پیو، جائز اور اپنے حق کا پیو، دوسرے کا چھین کر نہ پیو، ناپاک نہ پیو. تم اپنی مرضی سے کرو گے چھینا جھپٹی سے، جس کا مل گیا پی کے پیاس بجھا رہا، اس طرح نہ کرو جس طرح میرے نبی نے کہا تھا. تمہیں کھانا ہی کھانا ہے نا. میرے حبیب نے کہا جائز حلال وسائل سے کماؤ اور پاک کھاؤ. کھاؤ جتنی نعمتیں حلال ہیں، جائز ہیں، جائز حلال کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن دوسرے کا چھین کرنے تو بھائی زندگی کی کسی راحت سے اسلام نے روکا تو نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں وہ زیادہ مصروف زندگی گزارتے ہیں، دوسروں سے زیادہ دنیا کے کام کرتے ہیں، چونکہ دنیا ہی کے کاموں پہ اجر مرتب ہوتا ہے. وہ کام حضور کے حکم اور سنت کے مطابق کیے، یہی ترقی درجات کا سبب ہے. یہ جتنی عبادت کی جاتی ہے، نماز روزہ کیا جاتا ہے، حج کیے جاتے ہیں، زکات دی جاتی ہے، ذکر کیے جاتے ہیں، تسبیحات، یہ اس لیے ہے کہ دنیا کا کام صحیح کرنے کی توفیق نصیب، اللہ سے تعلق قائم رہے اور حضور حق کا خیال دل میں ہو کام کرتی ہوئے، اور کام حضور کے حکم کے مطابق کرے. قرآن نے بتایا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یا اللہ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ کون سے آپ کے مکان بن جاتے ہیں؟ کون سے اللہ کے فرمایا میرا نہیں. نماز تمہارا ضمیر بناتی ہے، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، کہیں کوئی کمی ہے، وسائل میں کمی ہے، عقیدے میں کمی ہے، ادائیگی میں کہیں کوئی کمی، اس کی نماز ہوتی نہیں، اس لیے برائی کر رہا ہے. خالی نماز کی نمائش اور وہ کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے، ہوتی نہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حج کرتا ہے وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا آج دنیا میں پیدا ہوا. ہم حج کرتے ہیں تو ہماری عملی زندگی میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا، پھر ویسے کہ ویسے وہی جھوٹ بولنا، وہی رشوت، وہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ رشوت لے لو، میری سیٹ دو دن پہلے. یہاں پریشان ہوتے ہیں، مجھے مکہ مکرمہ، وہاں پریشان ہوتے ہیں مجھے گھر جانا ہے، مجھے پہلے جانا ہے، یار یہ رشوت لے لو میری دو دن پہلے کر. یہاں تک ہو جاتا ہے معاملہ. یہ کیوں کرتے ہیں؟ حج نہیں ہوتا، سیر سپاٹا ہوتا ہے. حج ہوتا تو معصوم پاک دامن پاکیزہ ہو جاتے. زخمی ہو نا جگہ اور وہ زخم بھر جائے تو زیادہ احساس ہو جاتی ہے، انگلی لگانے سے بھی درد چلتی. حج قبول ہو جائے تو گناہ کا سوچنے سے بھی تکلیف ہوتی. گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ سوچنے، انگلی لگنے سے بھی درد ہوتا ہے. جہاں سے زخم ٹھیک ہو جائے، توبہ قبول ہو جائے، حج ہو جائے، تو پھر جھوٹ بولنے سے، رشوت دینے سے، ناجائز کرنے سے ڈر لگنا نہیں کر سکتا بنا. ہاں ٹوٹل پورے، ٹوٹل پورا کرنے سے تو بات نہیں نا بنتی. چلو جی نقل کر لی اور وہ ہو گیا، اداکاری ہو گئی، تو سیر سپاٹا تو ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا. تو فرمایا بڑا آسان راستہ ہے بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ تم وہ کرو جو میرا نبی کہتا ہے تو میں خوشی خوش. اگر وہ جان دینے کو کہتے تم جان دے دو، میں تم سے راضی. وہ کسی کی جان لینے کا حکم دیتا ہے، جہاد کرو، قتال کرو، کافر کو مارو، تم قتل کر کے بھی میرے محبوب و مقبول، مقتول ہو کر بھی میرے محبوب و مقبول، اس کے حکم کے مطابق ادا کر کے فرائض سو جاؤ، تمہاری نیند بھی عبادت، تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت، تمہارا بچے پالنا بھی عبادت، والدین کی خدمت بھی عبادت، گھر بنانا بھی عبادت، کمانا بھی عبادت، شرط ایک ہے، اس طرح کرو جس طرح میرے حبیب نے رہنمائی فرمائی، زندگی آسان ہو گئی۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو میرے سامنے ہو تم، آمنو باللہ ورسول، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پر یقین و اعتماد کرو، ایمان لاؤ، اتباع اختیار کرو، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین، یار تمہیں مستخلفین فی، اور یہ تمہیں دنیا جو ہے یہ محروم کرتی ہے نا حضور کے اتباع سے، رشوت دے کر دنیا کا فائدہ لینا چاہتے ہو، جھوٹ بول کر دنیا کا فائدہ لینا چاہتے ہو، رشوت لے کر دنیا کمانا چاہتے ہو، ظلم کر کے، قتل عام کر کے اپنا اقتدار قائم رکھنا، یہ سارے کام دنیا کے لیے کرتے تو دنیا تمہارے باپ کی ہے، کہاں تھے تم؟ اور تمہیں وراثت میں مستخلفینا، پہلے دنیا کسی اور کے پاس تھی، بادشاہ کوئی اور تھے، سپاہی کوئی اور تھے، جرنیل کوئی اور تھے، زمین یہی تھی، ملک یہی تھے، سرحدیں یہی تھیں، فضائیں موسم یہی تھے، تم نہیں تھے، کوئی اور تھا، اس سے تم کو مل گئی، پھر تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی، جب تمہیں کسی سے ملی ہے تم کی کسی کو دے کر چلے جاؤ گے تو پھر اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے کا کیا مطلب، اس کے لیے محمد رسول اللہ کا اتباع چھوڑنے کا کیا مطلب؟ زمینوں پہ بیٹھے تھے کچھ زمیندار، وہاں ملاقات کے لیے جمع ہو گئے، باتوں باتوں میں مجھے کہنے لگے کہ آپ کو اللہ نے بڑی زمینداری دی ہے اور بڑی کاشت والی خوبصورت زمین ہے اور بہت زیادہ ہے آپ کے پاس۔ میں نے کہا یہ میری نہیں ہے، تو کس کی ہے؟ میں نے کہا ان الارض للہ، یہ ساری اللہ کی ہے، یرثھا من یشاء، جسے چاہتا ہے دے دے، یہ میرے باپ کے پاس نہیں تھی، میرے دادا کے پاس نہیں تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پتنی کس کے پاس تھی، اس نے مجھے دے دی، کل پتنی کس کے پاس ہوگی، اس کی ہے، میری تو آزمائش ہے کہ میں کیسے اس کو برتتا ہوں، کیسے رزق حاصل حلال کرتا ہوں یا حرام، جو اس پہ کام کرتے ہیں ان سے میرا انداز کاروبار جو ہے وہ حضور کی سنت کے مطابق ہے یا فرعون والا ہے، میں اس میں تو میرا تو امتحان ہے بھائی، آج میرے پاس ہے کل کسی کے پاس ہوگی، اس کا مالک تو اللہ، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یرثھا من یشاء، جسے چاہتا ہے اس وقت کے تو وقتی طور پر دے دیتا۔ تو فرمایا تم دنیا کے لیے میرے نبی کی نہ تو دنیا تمہارے پاس رہے گی، تم آئے تو دنیا بنی نہیں، تم سے پہلے لوگوں کے پاس تھی، مستخلفین، تم نے تو وراثت میں لی، وراثت میں چلی بھی جائے گی تو پھر اس کے لیے نافرمانی کرنے کا کیا مطلب؟ فالذین آمنوا منکم، تم میں سے جو کوئی بھی خلوص دل سے ایمان لائے گا، وانفقوا، اور پھر میری دی ہوئی نعمتوں کو میرے قانون، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرے گا، نعمتیں بھی میری، تمہیں طاقت بھی میں نے دی، لے بھی میں نے لینی ہے، چند روز کے لیے تمہاری آزمائش ہے، تو انہیں میرے حکم کے مطابق، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرو، لہم اجر کبیر، تم سوچ نہیں سکتے کہ میں تمہیں کتنے بڑے انعامات سے نوازوں، تمہارے علم و ادراک کی، تمہاری سوچوں کی، تمہاری فکر کی وہاں رسائی نہیں ہے جتنا اس کا انعام ملنے والا ہے، تو تم اسے چھوڑ کر یہ وقتی لمحاتی لذتوں اور وقتی لمحاتی دنیا کے لیے بھٹک جاتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.